بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو ترک کر دے جس چیز سے اللہ ذوالجلال نے منع کیا ہے. اس حدیث کے حسب سابق 10 پہلوؤں پہ گفتگو آج ہم پیش کریں گے. اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نام عبداللہ ابن عمر ابن العاص ابن وائل بن ہاشم بن سعید بن سعد بن سہم بن عمر بن حصیص بن کعب بن لؤی بن غالب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مبارک صحابی، جن کو اللہ عز وجل نے بہت عظمت سے نوازا تھا، ان کی کنیت ابو محمد ہے، اور اسی طرح ان کو ابو عبد الرحمن بھی کہا جاتا ہے، اور بعض نے ان کی تیسری کنیت ابو نصیر القرشی السہمی بھی بیان کیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور اللہ ذوالجلال نے ان کے اور ان کے والد کے درمیان صرف 12 سال کا فرق رکھا. ان کے والد کی 11 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اور اللہ عز وجل نے 1 سال کے بعد یہ بیٹا عطا کیا. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے 700 حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ عز وجل نے حدیثیں لکھنے کی سعادت نصیب فرمائی. اور آخر 43 ہجری کو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر میں فوت ہوئے اور اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, لم یکن احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیثا منی الا ما كان من عبد الله بن عمر فانه كان يكتب ولا اكتب. صحابہ کرام میں سے کوئی ایسے صحابی نہیں تھے جن کو مجھ سے زیادہ حدیثیں لکھنا اور حدیثوں کا علم نہیں تھا, سوائے عبداللہ ابن عمر کے. یہ وہ صحابی ہیں جو لکھا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں, لأن أكون عاشر عشرة لأن أكون عاشر عشرة مساكين يوم القيامة أحب إلي من أن أكون عاشر عشرة أغنياء. قیامت کے دن اگر 10 مسکین ہوں اور 10واں ان میں سے میں مسکین ہوں اور اللہ کے سامنے مسکین بن کے میں حاضر ہوں, یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ 10 غنی آئیں اور میں ان میں سے ایک غنی ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْأَكْسَرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا يقول يتصدق يمينا وشمالا. کیونکہ دنیا میں جس کے پاس مال زیادہ ہے قیامت کو ان کے پاس مال نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اس طرح کرتا ہے, یعنی دائیں اور بائیں اشارہ کیا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ تو قیامت کو بھی بلندیاں حاصل کرے گا بصورت دیگر, اگر وہ اس طرح خرچ نہیں کرتا تو دنیا میں جتنا زیادہ مالدار ہے اتنا ہی قیامت کو فقیر ہوگا. عطا کہتے ہیں, میں نے اس جیسا کوئی صحابی تہجد سے اور قرآن سے محبت کرنے والا نہیں دیکھا. كنت اصنع الكحل لعبد الله ابن عمر, میں خود ان کی آنکھوں کے لیے سرما بنایا کرتا. وكان يطفئ السراج بالليل ثم يبكي حتى رسعت عيناه. ان کا کام ہی یہ تھا, رات کو چراغ گل کر دیتے اور ساری ساری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے اور روتے رہتے یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں, خود بیان کرتے ہیں, دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی ہذا, اللہ کے پیارے پیغمبر میرے گھر میں آئے. کہتے ہیں, یا عبداللہ, اے عبداللہ, الم اخبر انک تکلفت قیام اللیل وصیام النہار, اور آپ فرمانے لگے میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ تو قیام اللیل اور روزوں میں تکلف کر رہا ہے. قلت انی لا افعل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو یہ نیکی کے لیے کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. قال إن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. اگر تم روزہ رکھنا بھی چاہتے ہو تو ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو. فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی 10 کے برابر ہے تو 3 روزوں کا مطلب یہ ہوگا. فَكَأَنَّكَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ كُلَّ، گویا کہ تُو نے 3 روزے رکھے ہر مہینے، تو گویا کہ وہ 1 مہینے کی روزے ہو گئے اور پوری زندگی کے روزے لکھے جائیں گے. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اجد قوہ، میں اور طاقت رکھتا ہوں. وانی احب ان تزیدنی، اور میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اور حکم دیں. فقال فخمسۃ ایام، چلو مہینے میں 5 روزے رکھ لیا کرو. قلت انی اجد قوہ، اللہ کے رسول میں تو اور طاقت رکھتا ہوں. قال 7 ایام، چلو 7 روزے رکھ لیا کرو. فجعل یستزیدہ ویزیدہ حتی بلغ النصف، بار بار اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے رہے. حتی بلغ النصف، 15 دن تک اجازت لی کہ آپ 15 دن روزہ رکھا کریں اور 15 دن افطار کیا کریں. وَأَن يَصُومَ نِصْفَ الدَّهْرِ، گویا کہ آدھی زندگی روزہ رکھنے کا عہد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کے گھر والوں کا بھی آپ پہ حق ہے. وَإِنَّ لِعَبْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کے غلام کا بھی آپ پہ حق ہے. وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کے مہمان کا بھی آپ پہ حق ہے. فَكَانَ بَعْدَمَا كَبُرْ وَأَسَّنْ، جب وہ بوڑے ہو گئے، زیادہ عمر ہو گئی، تو یہ کہا کرتے تھے أَلَا كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، کاش میں نے اللہ کے رسول کی دی ہوئی رخصت کو قبول کیا ہوتا، اب مجھے سمجھ آتی ہے. احب الی من اہلی و مالی، ان کی نصیحت اور رخصت کو قبول کرنا یہ میرے مال اور میرے گھر والوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے. یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت تو دی کہ آپ 3 سے 5 سے 7 روزے رکھیں، لیکن انہوں نے اصرار کر کے اجازت 15 دن کے لیے. اسی طرح قرآن مجید کتنی دیر میں ختم کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا. آپ نے فرمایا اقرأ فی 40، 40 دن میں ہر مسلمان کو قرآن ختم کرنا چاہیے. آپ بھی ایک قرآن 40 دن میں مکمل کریں. کہا اللہ کے رسول میں تو اور پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا اقرأ فی 35، چلو 35 دن میں تم پڑھ لیا. کہا نہیں، اللہ کے رسول اور پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا اقرأ فی 30، 1 مہینے میں قرآن ختم کیا کرو. کہا نہیں، اللہ کے رسول مجھے اور اجازت دیجیے. قال اقرأ فی 25، چلو 25 دن میں پڑھ لو. پھر آ کے کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول مجھے اور اجازت چاہیے. فرمایا اقرأ فی 20، 20 دن میں قرآن ختم کر لیا کرو. پھر آئے آپ نے فرمایا اقرأ فی 15، آپ 15 دن میں قرآن ختم کر لیں. اقرأ فی 10، پھر آئے آپ نے 10 دن کہہ دیا. پھر آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول نہیں، قرآن کی لذت ختم نہیں ہوتی، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا اقرأ فی 70، 7 دن میں قرآن ختم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک صحابی پھر آ گئے. اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس سے بھی جلدی قرآن پڑھ لیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ فی ثلاث، تین دن میں قرآن پڑھو. ایک بات سمجھا دی کہ جو تین دن سے کم پڑھتا ہے لا یفقہ شیئا، وہ قرآن کو سمجھتا نہیں. اسے پتہ چلا پڑھ تو لیتا ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے. اس صحابی کی یہ ساری روایتوں کو اگر جمع کیا جائے اور تہجد کی روایتوں کو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ تہجد اور قرآن کی لذت جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی وہ کیسی ہو سکتی ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 40 دن میں قرآن ختم کرو، اور کہاں 40 سے چلے 7 سے 3 دن تک لے آئے. اور ایک طرف اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پورے مہینے میں 3 روزے رکھو، اس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، اور کرتے کرتے وہی روزے آ گئے جو صوم داوود کے نام سے معروف ہیں، صم یومن و افطر یومن. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن افطار کیا کرو. تو اسی طرح ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، آدھی زندگی روزہ رکھنے والا یہ انسان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی رخصت کو استعمال کرنے والا، قرآن کے ساتھ کتنی محبت رکھنے والے یہ صحابی تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی وہ مبارک صحابی ہیں جن کو بہت ساری دعائیں ملی، بلکہ قریشیوں نے ان پہ باتیں بنائی کہ آپ ہر بات ہی لکھ لیتے ہیں اللہ کے رسول کی. کبھی وہ غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی وہ خوشی میں ہوتے ہیں، تو آپ ہر بات ہی لکھ لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی آئے، آپ نے یہی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا اکتب فوالذی نفسی بیدی ما خرج منہ الا الحق واشار الى فیہ. آپ نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا لکھو اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے اللہ حق ہی نکالتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھنے کی وہ بہت بڑی ذمہ داری جو ادا کی، وہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کے اس صحابی کی سعادت میں آئی اور یہ شرف اس صحابی کو نصیب ہوا. اس حدیث کی سند، قال سید الفقہاء امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری رحمه الله تعالی حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابی السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. یہ سند جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں دو بہت ہی عمدہ پیغام ہے. آپ نے سنا آدم بن ابی ایاس، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہ وہ استاد ہیں جن کے پاس امام بخاری جب بصرہ میں پڑھنے گئے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ رحمت واسعہ کو 13 دن تک کھا کے علم پڑھنا پڑا ہے، ایک دن بھی روٹی کا ایک لقمہ نصیب نہیں ہوا. اور اس سند میں امام شعبہ رحمہ اللہ تعالی کے نام بھی آیا ہے. قعنبی ایک بہت بڑے عالم ہے آج، لیکن علم حاصل کرنے سے پہلے جب سمجھ نہیں تھی تو لوگ ان کو اوباش کہتے تھے. جیسے آج نوجوان جب بیراروی کا شکار ہوتے ہیں، راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، تو یہی کیفیتی خنجر ان کے پاس ہوتا اور یہ چرستے میں کھڑے ہوتے، اور جو نوجوان کرتے ہیں یہ ان کا مشغلہ تھا. اتفاق سے چند لوگ جن کے چہروں پہ بڑی رونق تھی، وہ جب وہاں سے گزرے، اور راوی کہتے ہیں وَهُمْ كَوْكَبَةٌ مِّنَ النَّاسِ، اور ستاروں کی طرح وہ چمکتے چہروں والے گزرے، کہتے ہیں مَنْ هَؤُلَاء، یہ کون ہے؟ کہنے لگے هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ شُعْبَةٍ، یہ شعبہ کے ساتھی ہیں. کہتے ہیں شعبہ کون ہے؟ قالوا محدث. محدث تمن المحدث، محدث کیا ہوتا ہے؟ الذي يحدث الحديث، جو حدیث بیان کرے اس کو محدث کہتے ہیں. یہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے، جا کے دیکھا کہ وہ حدیث کی کتاب پڑھا رہے ہیں، اور یہ کھڑے کھڑے کہتے ہیں یا محدث، حدث نے، او محدث مجھے بھی حدیث بیان کرو. امام شعبہ نے نظر اٹھائی، اور حالت جو ہو سکتی ہے متوقع وہ آپ سمجھتے ہیں ایسے انسان کی، تو آپ نے صرف اتنا کہا لست ممن تحدث، آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی جائے. اس کیفیت میں انہوں نے کھڑے کھڑے اپنا خنجر نکالا اور کہتے ہیں لَتُحَدِّسَنَّنِي أَوْ لَأَطْعَنَنَّ فِي رَأْسِكَ، حدیث بیان کرتے ہو کہ آپ کا سر کھول دوں. تو امام شعبہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی فراست دی تھی، حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے. ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر وہ سند پڑھی. سند پڑھنے کے بعد یہاں پہنچے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب تیرے اندر حیا نہ رہے پھر جو چاہے کرو. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے پاس حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو. حالت جو بھی تھی جب یہ بات سنی گھبرا گئے، خنجر پھینک دیا، معافی طلب کی، کہا ایسے نہیں، وضو کروایا اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے دو رکعتیں پڑھوائیں اور توبہ کی اور پڑھنے بیٹھ گئے. اللہ ذوالجلال نے پھر ان کو امام بنا دیا. زازان الکندی بھی ایسے ہی بنے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ٹاپ سنگر تھے یہ زازان الکندی، آج محدثین میں ان کا نام ہے. تو یہ گٹار ہاتھ میں تھا اور جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے کر رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا یا زازان لو كنت تقرأ القرآن لأنت أنت، زازان اگر کاش تم قرآن پڑھو تو کتنا پیارا پڑھو. وہ ہاتھ کا جھٹکا تھا اور یہ بات تھی جو دل میں گئی. زازان کندی پوچھتے ہیں من ہذا، یہ کون تھا؟ نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے صاحب رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا صحابی جو عبداللہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. گٹار کو وہیں پھینکا، دوڑا پیچھے، کہا ایسے نہیں، اللہ سے توبہ کر لو. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پڑھنے بیٹھے اور اللہ عز الجلال نے ان کو محدث بنا لیا. بعض دفعہ ایک کلمہ، ایک دعا، ایک پہلو اخلاص کے ساتھ انسان کرتا ہے اور ایک نہیں سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ فضیل ابن عیاض، یہ وہ شخص ہے جس کی تربیت کے بارے میں اگر کسی نے کسی کی سوانح حیات پڑھنی ہو تو فضیل ابن عیاض جو قاضی تھے ان کی زندگی بھی پڑھے. یہ کون تھے جب تک اللہ نے سمجھ نہیں دی؟ رات کو چوری اور ڈکیتی، یہ ان کا مشغلہ تھا. ایک رات اپنے گھر سے نکلے اور جو ہی ایک گھر میں پہنچے، دیوار پھلانگتے ہیں تو آگے ایک پڑھنے والا یہ پڑھ رہا تھا، الم یأذن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ابھی بھی ایمان والوں کا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے؟ وما نزل من الحق، جب یہ آیت سنی اس قاری قرآن کی جو تہجد پڑھ رہا تھا، رک گئے، اور وہ رو رہا تھا اور پڑھ رہا تھا. جب دوسری مرتبہ سنی، تیسری مرتبہ، تو چیخ لگا کے کہتے ہیں رب قد آن، رب قد آن، اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب دل نرم ہونے چاہیے. واپس لوٹے، توبہ کی اور پڑھنے لگ گئے. آج جب بھی کوئی تربیتی بات ہوتی ہے تو فضیل ابن عیاض کا نام آتا ہے. بلکہ فضیل ابن عیاض کو اللہ نے پھر اتنا نیک کیا، ایک دن بیٹھے بیٹھے اللہ سے دو شرطیں لگا بیٹھے، کہتے اللہ دو وعدے تو میرے پورے کر دے، دو میں وعدے کرتا ہوں. پہلا وعدہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے بھی نیک بنا دے، میں تیرے ہر فیصلے کو مسکرا کے قبول کروں گا. دوسرا وعدہ، مجھے جنت کی بشارت دے دے، میں پوری زندگی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. ہوا یہ، ادھر دعا کی، صبح تہجد کے لیے اٹھے، دیکھا کہ بیٹا پہلے تہجد پڑھ رہا ہے، وہاں سجدے میں گر گئے. اللہ تو نے تو ایک منٹ نہیں لگایا، وعدہ پورا کر دیا. یہی بیٹا جس کے لیے مدت سے دعائیں کرتے تھے، رب سے وعدہ کیا، اللہ نے ان سے پہلے، باپ سے پہلے ان کو تہجد پہ کھڑا دکھا دیا. کچھ مدت کے بعد یہ بیٹا فوت ہو گیا، لوگوں نے آ کے خبر دی تو مسکرا کے کہتے ہیں الحمدللہ، انا للہ وانا الیہ راجعون. لوگوں نے کہا اتنا نیک بیٹا فوت ہو گیا اور آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوئی؟ پھر مسکرائے اور کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، یہ میرے اور میرے رب کے معاملے ہیں. جب اس نے دیر نہیں لگائی میرا وعدہ پورا کرنے کے لیے، تو یہ تو پہلا ہی فیصلہ تھا، تو میں نے بھی اس کو مسکرا کے ہی قبول کرنا تھا. میں تو اب دوسرے وعدے پہ جا رہا ہوں، کب مجھے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری مل جائے کہ تم جنتی ہو، میں نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. ان تین واقعات سے جو سند سے میں آپ کے سامنے لینا چاہ رہا تھا، شعبہ سے ہم چلے اور آدم نبیہ سے، دین کے لیے سلف نے جتنی محنتیں کی ہیں، آج ہماری اس طرح کی کوئی محنت نہیں ہے. یعنی میں اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا میں اور آپ 11 اور 13 دن پتے کھا سکتے ہیں؟ اور کچھ چیز ہی کوئی نہیں کھانے کی، لیکن چھوڑا نہیں ہے پڑھنا. اور امام شوبک سے لے کے جو آپ نے تین واقعے سنے، آپ جو یہاں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اللہ حضر جلال کی کلام، اس کے محبوب کی کلام، اس کو ہلکا نہ جانیے. ہو سکتا ہے اور یہ بعید نہیں ہے، جس طرح امام بخاری اپنے استادوں پہ فائق تھے، ہو سکتا ہے میں آپ کو اتنی اچھی بات نہ بتا سکوں یا میری زبان میں اتنی تاثیر نہ ہو. آپ کے ایک کلمے سے کتنے خاندان جنت کی راہ پہ چل پڑے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ اس نظریے سے سنا کریں کہ ہم نے یہ بات جتنی دیر اللہ نے زندگی دی ہے اس کو اچھے پیرائے میں صحیح صحیح آگے منتقل بھی کرنی ہے اور اس کے لیے لوگوں کو تیار بھی کرنا ہے. یہ وہ منہج ہے جس منہج کے اوپر چلتے پھر انسان کو برکتیں ملتی ہیں. جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ایک فیکٹری ہو پھر اس کی فرنچائز ہو، میں یہ کیوں نہیں چاہتا کہ میں سویا ہوتا ہوں اور جب اٹھ کے دیکھتا ہوں میسج آیا ہوتا ہے کہ ٹرانسفر جو ہے وہ ہو چکی ہے، ٹرانزیکشنز ہو چکی ہیں، خوشی ہوتی ہے. جی میں نے کل کہا تھا ساتھی کو کہ آپ کے پاس سامان میں نے فیکٹری سے بھیجوایا، ابھی تک پیمنٹ نہیں پہنچی، ماشاءاللہ اس نے بھیجوا دیے. تو کتنا اچھا ہو آپ تو سوئے ہوئے ہوں اور آپ سے سیکھنے والے پڑھا رہے ہوں، اور جب آپ سو کے بیدار ہوں تو آپ کے نام اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں. یہ بھی سوچنا چاہیے انسان کو. تو میری اللہ حضر جلال سے دعا ہے، اللہ حضر جلال آپ کے ہاتھوں اور آپ کی زبانوں پہ خیر کو جاری فرمائے. امام شعبی کا نام آیا ہے، یہ واحد وہ شخص ہیں جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا ہے. 500 صحابہ کو، کتنا یہ سعادت مند. اور مجھے ان کی بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پیارا بنایا تھا. یہ اپنی بات کا وزن کرتے تھے، ایک بات بنی ہوئی نا، پہلے تولو پھر بولو. یہ اگر مثال فٹ ہو سکتی ہے تو کہنے والے کہتے ہیں شعبی پہ فٹ ہو سکتی. کوئی بڑے سے بڑا بھی سوال کر دیتا تو ضروری جواب دیتے، لمبا جواب نہ دیتے. ایک شخص نے، ویسے تو حدیث بھی کہتی ہے قرآن بھی کہتا ہے مناسب سوال کرنے چاہیے، کسی کو چیک کرنے کے لیے سوال نہ کیا کریں. امام نووی کہتے ہیں السائل تعنتا لا یستحق الجواب، جو صرف آپ کا علمی پیرامیٹر چیک کرنا چاہتا ہے یا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنی اس میں گہرائی ہے سوال کرے، تو اس سوال کے جواب کا مستحق نہیں ہے. سوال جو ہے وہ کرے جس سے آپ کے عمل میں اضافہ ہو، اس سے آپ کی زندگی خوبصورت ہو. اغلوطات کے بارے میں سوال نہ ہو، پہیلی نہ ہو، مفروضہ نہ ہو، خود سے کشید کیا ہوا سوال نہ پیش کریں. ایسا سوال جس سے آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ مرتب ہو، کوئی ثمرات ملے آپ کو. ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے آپ نے 500 صحابہ کو دیکھا ہے، سنے آپ کے پاس علم بڑا ہے، بتاؤ ذرا شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے. اور ایسے سوال آپ سے بھی کچھ لوگ شاید کرتے ہوں، خیر مہربان لوگ ہیں وہ ہم سے تو کر ہی لیتے ہیں. کبھی کو پوچھ لے گا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کس نے پڑھایا، اور کبھی کچھ پوچھ لیں گے. تو امام شعبی سے انہوں نے یہ تو نہیں پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے. شاید کوئی پاکستانی ہوتا تو وہ کہتا بھائی آپ نے کوئی اس کی بیوی کو ای میل کرنی ہے، کوئی رشتے کی بات کرنی ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، 100 حجتیں کرتے. تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا، ذاک عرسن ما شہدت، اصل میں میں نکاح میں شریک نہیں ہو سکا. اگر میں نکاح میں شریک ہوتا تو نام کا پتہ چل جاتا، لیکن میں نکاح میں شریک نہیں ہو سکا. تو یہ ایک بہت بڑا سبق بھی ہے میرے اور آپ کے لیے، ضروری بات اور خوبصورت بات. یہ ایک مسلمان کا منہج ہونا چاہیے. حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، عليك بحسن الخلق وطول الصمت، حسن اخلاق اور لمبی خاموشی کو اختیار کر لو. کیوں؟ فوالذی نفسی بیدی ما تجمل الخلائق بمثلهما، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حسن اخلاق اور لمبی خاموشی سے بڑھ کے دنیا میں کوئی خوبصورتی ہے ہی کوئی نہیں. جہاں شابی کا قصہ ہے، یہاں ہماری حدیث کا آج تھیم بھی یہ ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، یہ حدیث کا تیسرا حصہ ہے. حدیث کا متن: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حدیث کا چوتھا حصہ حدیث کو یاد کرنے کی فضیلت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ نے گزشتہ مجالس میں بھی سنا: نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ شادابی عطا کرے، تر و تازگی عطا کرے اس انسان کو جو ایک حدیث، مقالتی ایک بات، شیئا کوئی بھی کلمہ اللہ کے رسول کی مبارک زبان سے نکلا ہے وہ سنتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے، پھر صحیح صحیح آگے پہنچاتا ہے. دنیا میں بھی اللہ عز وجل اس کو تر و تازگی عطا کریں گے اور قیامت کے دن بھی اس کا چہرہ چمکتا ہوگا. پانچواں پہلو حدیث کا ترجمہ: المسلم، مسلم اسلام کو قبول کرنے والا، مسلمان. الف لام، یہاں چونکہ علم سیکھنے ہم بیٹھے ہیں، الف لام کی چار قسمیں ہیں جو آپ کو پوری کتاب میں کام آئیں گے. ایک ہوتا ہے الف لام استغراق کا، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں، دنیا کے کونے کونے میں جو بھی تعریف ہوگی اس کے لائق ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے. مستغرق اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز میں ڈوب جانا. تو اللہ کی تعریف اگر تعریف کا کوئی لائق ہے ذات تو وہ خالق کی ذات ہے. تو یہاں الف لام استغراق کا ہے. ایک الف لام استغراق کے لیے ہوتا ہے اور ایک الف لام جنس کے لیے ہوتا ہے. والعصر، ان الانسان، الانسان کا الف لام یہ جنس کے لیے ہے. پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے، اگر کوئی خسارے سے بچ سکتا ہے، الا الذین آمنوا جو ایمان لے آئے، وعمل الصالحات جو نیک اور صالح عمل کرے، وتواصوا بالحق اور جو حق کی تلقین کرے، وتواصوا بالصبر اور جو صبر کی تلقین کرے. چار چیزیں اختیار کرنے سے انسان خسارے سے بچ سکتا ہے: ایمان، نیک عمل، حق کی دعوت اور صبر کی دعوت. جب انسان دیتا ہے تو یہ خسارے سے بچ جاتا ہے. جو یہ چار کام نہیں کرتا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے زمانے کی کہ پوری انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے. تو یہ الف لام جو ہے یہ جنس کا ہے، اور اس سے بھی ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ ملا کہ ہمیں آگے پہنچانے سے، خسارے سے نکلنے کی راہیں بھی ملیں گی. اس لیے جو سنا کریں، کم از کم سب سے پہلے اپنے گھر جا کے یہ سبق ضرور ان کے کانوں تک پہنچایا کریں، اور اپنے دوست احباب سے گفتگو کرتے کرتے دو منٹ ان سے گزارش کر لی، آپ پسند فرمائیں گے کہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، ایک سنائیں گے، دو سنائیں گے، نہ جانے اللہ اس کے ہاتھ پہ کتنی خیر رکھ دے اور وہ مجھ سے اور آپ سے بھی زیادہ دین کا کام کرنے لگ جائے. مجھے وہ بات یاد آ گئی, اس وقت شیخ عبد الرحمن عریفی سعودیہ میں بہت بڑے داعی ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ٹویٹر پہ اس وقت 71 لاکھ لوگ موجود ہیں. وہ شخص جب گفتگو کرتا ہے تو یوں محسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ جو صحابہ کے قصے بیان کریں یہ پاس ہی بیٹھے تھے, ایسی اللہ نے صلاحیت دی. اور وہ جیل میں جا کے درس دے رہے ہیں, بلکہ 4 سال پہلے انہوں نے ایک بہت بڑا حفلہ جس کو ہم اجتماع کہتے ہیں کن کا کیا, جو صرف افیم اور چرس پینے والے تھے یا اس طرح سگریٹ نوشی میں مبتلا تھے, اور ساتھ انہوں نے کچھ تجار کو بلایا, لو بھی جو وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ سگریٹ نوشی چھوڑتا ہوں اور قرآن حفظ شروع کروں گا اس کو میں 2015 تھا غالباً یا 16 نئی گاڑی کی چابی دیتا. اور ایسا کیا, اور آئندہ سال جنہوں نے وہ چابی لی تھی انہوں نے آ کے کہا کہ ہم سے قرآن سنے, ہم نے قرآن مکمل کیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو ردی کا مال, ان سے بات ہی نہیں کرنی. نہیں, آپ انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے ہر وقت آپ کو قلق ہونی چاہیے کس طرح کسی کی خیر خواہی اور ہمدردی میں کر سکتا ہوں. شیخ عبد الرحمن عریفی نے 2 قصے بیان کیے ہیں جو اتنے عجیب قصے ہیں. کہتے ہیں ساتھی افریقہ میں دعوت کے لیے گئے, بہت لمبا قصہ ہے میں مختصر کیے دیتا ہوں. جب شام کو آئے تو ایک عورت آ گئی, اس نے دروازہ نوک کیا, انہوں نے دروازے سے کہا ارجعی, لوٹ جاؤ, تمہیں پتہ نہیں میں مسلمان ہوں. اس نے کہا مجھے پتہ ہے, مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے, میں صرف آپ کو دعوت دینے آئی ہوں. اس نے عیسائیت کی کتابیں پکڑی ہوئی تھی, کہتی ہے کتابیں لے لو, میری دعوت سن لو. کہا میں مسلمان ہوں, میں عیسائیت کی دعوت کیسے سنوں گا. اس نے کہا نہیں آپ میری بات سنیں. خیر اس نے دروازہ بند کیا تھا, بیٹھ گیا. اس نے جب دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں, کتابیں اس نے وہاں رکھی, دروازے کے ساتھ اس نے کھڑی ہو کے آدھ گھنٹہ عیسائیت کی تبلیغ کی. شیخ کہتا ہے میں نے کہا لیش تو تعیب نفسک, کیوں اپنے آپ کو تھکا رہی ہو, میں مسلمان عیسائی کیسے ہوں گا. اس نے کہا تم مسلمان ہو, عیسائی ہو یا نہ ہو, میں نے آج اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیا, آج کے دن بھی میں نے دعوت اپنے دین کی دی ہے, کم از کم مجھے نیند سکون سے آ جائے گی. آپ سوچ سکتے. اس لیے کبھی بھی آپ اس بات کو ہلکا نہ سمجھیں, آپ کا پیغام جتنے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچے گا اتنے ہی آپ کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ڈپازٹ ہوں گی. شیخ عبد الرحمن عریفی کہتے ہیں کہ میں جیل میں گیا, 25 سال کا نوجوان جس کی خوبصورت داڑھی ہے, تو گزرتے گزرتے میں نے اس سے پوچھا جو جیل کا ذمہ دار تھا, میں نے کہا اس قصہ تو یہ بندہ تو نیک لگ رہا ہے, یہ ایسے کیسے آ گیا. کہتے ہیں شیخ تخیل انہ تورط, آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے گناہ کیا ہوا. اس نے کہا کیا ہوا. کہا اس نے اپنی بیوی کی گردن کاٹ دی ہے, ذبح کر دی ہے. میں نے کہا اعوذ بوجہ اللہ. اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں کیسے ہوا. کہا یہ دوست تھے, ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے, تو لوگوں نے دوستوں نے کہا بھی اس کو تنگ کرنا ہے, صرف تنگ کرنے کی غرض سے جب وہ آفس میں آیا کہتے ہیں ماشاءاللہ علیک, اشتریت سیارہ بیضا, سفید گاڑی خرید لی. اس نے کہا میں نے تو نہیں خریدی, صرف کہانی بنائی. نہیں, وہ آپ کے گھر کے سامنے سفید گاڑی کھڑی تھی, اندر سے ایک عورت آئی تھی بیٹھ کے, ہم تو ویسے ہی گزر گئے کہ آپ ہوں گے میاں بیوی, اور وہ چلی گئی. خیر اس نے خیال نہیں کیا. 2 دن گزرے, کہتے ہیں ماشاءاللہ علیک, اشتریت سیارہ سودا, اب کالی گاڑی خرید لی. کہتے ہیں میں نے تو نہیں خریدی. پھر وہی کہانی انہوں نے پیش کی کہ بس ہم گزر رہے تھے تو دیکھا گاڑی کھڑی, کو اندر گیا تھا, اندر سے ایک عورت آئی اور چلے گئے. بدأ الشیطان یوسوس، شیطان اب اس کی سوچ میں ایک بات ڈالنے لگ گیا، یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں. دو دن گزرے، پھر انہوں نے کہا ہاں اشتریت سیارہ حمرا، بڑے کلر آج کل چینج کر رہے ہو، اب سرخ گاڑی لے لی ہے. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب شیطان نے اس پہ ایسا بوجھ ڈالا، آفس سے نکلا، گھر گیا، بیوی جو صالحہ نیک عورت تھی کہتا ہے کہاں گئی تھی تو کون آیا تھا؟ یہ ہے بدگمانی. اس نے کہا کدھر کیا؟ کہتی اچھا آگے سے جھوٹ بولتی ہو، میرے اتنے دوستوں نے دیکھا ہے. اس نے کہا سنو، آپ نے ایک انسان ہو، میں بھی خاندانی عورت ہوں، اگر آپ کو پسند نہیں آپ مجھے میرے گھر چھوڑ آئے، بس زیادہ بات نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کا دین میں نے سیکھا ہے، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوگی ہے آپ چپ کر کے مجھے میرے گھر پہنچا دیں. پوچھا دی. پھر مدت گزری، وہی وار دوبارہ انہوں نے کیا، اب وہ برداشت نہیں کر سکا. سسرالی انتظار کرتے رہے یہ آئے گا، سلو ہوگی، کہتا میں آ رہا ہوں. گیا، رات رکا اور آدھی رات کو اس کی گردن کاٹی، برداشت نہیں کر سکا اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا. بعد میں پتا چلا کہ ان ظالم دوستوں نے یہ جو مزاح اور مذاق کیا تھا اس کے نتیجے میں ایک نیک جان ضائع ہو گئی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا تھا، انی لامازح ولا اقول الا حقا، میں مزاح تو کرتا ہوں لیکن میں حق بولتا ہوں، جھوٹ نہیں کبھی بولا. یعنی آپ نے ایک صحابی کو آواز دی، یا ذل اذنین، او دو کانوں والے. انہوں نے دیکھا، آپ مسکرا کے کہتے ہیں بھلا کسی کے تین کان بھی ہوتے ہیں، دو ہی ہوتے ہیں نا، آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ ایک آنے والا آ کے کہتا ہے مجھے اونٹ چاہیے، میں نے سفر پہ جانا ہے. آپ مسکرائے کہتے ہیں اونٹنی کا بچہ ہے وہ لے جائے. میں کہا سفر لمبا ہے، میں کیسے اونٹنی کے بچے کو لے کے جاؤں، کیسے سفر کرے گا؟ فرمایا اونٹنی کا بچہ ہے وہ لے جائے. پھر وہی بات، آپ مسکرا کے کہتے ہیں وہ ہل تلی دل ای بیلو الا نوک، اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا. فرمایا میں حق بولتا ہوں. ہماری حدیث کا موضوع کیا ہے؟ زبان سے محفوظ رہنا اور ہاتھ سے محفوظ رہنے والے لوگ جو ہیں یہ گواہی ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کامل مومن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی تو آپ نے صرف، جو خاصی غمگین تھی پریشان تھی، تو آپ نے پریشانی کو زائل کرنے کے لیے بجائے اس کے اس کی بات سنی مسئلہ حل کیا. کہتے ہیں آپ اس خاوند کی بیوی ہو جس کی آنکھ میں کالا کالا ہے. وہ اور پریشان ہو گئی، دوڑی گھر جا کے، وہ چپتا ہوا آئینہ زوجیہ، اپنے خاوند کی آنکھ کھول کے دیکھتی، اللہ کے رسول نے کہا. اس نے کہا خیر ہے، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. تو وہ بھی عقل مند تھے، انہوں نے غصہ نہیں کیا. کہتے اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ ساری کالی ہے، ہر انسان کی آنکھ میں کالا کلر تو ہے ہی ہے نا، ساری کالی تو نہیں نا کہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کیا ہے، اس لیے مزاح کرنے میں حرج کوئی نہیں، جھوٹ بولنا یا جس سے نقصان ہو یہ مزاح نہیں کرنا چاہیے. حدیث کا ترجمہ ہم کر رہے تھے، المسلم کامل مسلمان وہ ہے، دو قسمیں آپ نے سنی ہیں، ایک الف لام عہد ذہنی کی ہوتی ہے اور ایک الف لام عہد خارجی کے نام سے ہے. عہد ذہنی کا مطلب کیا ہے؟ فعصا فرعون الرسول، الرسول کی الف لام یہ عہد ذہنی کی ہے. سب کو پتا ہے کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. فرعون کے دور میں کون رسول تھے؟ تو اس الف لام نے آ کے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں اس رسول سے، کیونکہ فرعون کے دور میں تھے ہی موسیٰ. اور عہد خارجی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز تو ہے لیکن اس کو ہم یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ فلان کا بیٹا ہے، فلان سے تعلق رکھنے والا ہے، یا
جیسا کہ یوسف کے بارے میں بھائیوں نے کہا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ الف لام وہاں بھی آیا ہے، اس کو بھیڑیا کھا گیا. اب یہ تو نہیں پتا کہ بھیڑیا کس کا بیٹا تھا، کسی کا باپ بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کی کوئی بہنیں بھی تھیں کہ نہیں تھی، یہ سارا قصہ تو ہمیں نہیں پتا. لیکن الف لام نے آ کے یہ ضرور بتا دیا کہ بھیڑیا ضرور تھا. ویسے یوسف کے بھائیوں کے بقول تھا بڑا ہوشیار اور بڑا عقل مند، بڑے آرام سے اس نے قمیض اتاری کہ کہیں پھٹ نہ جائے، کسی اور کے کام آ جائے، عقل مند ہی ہوا نا. تو بات یہ کر رہے تھے کامل مسلمان وہ ہے من جو سلم المسلمون، محفوظ رہے مسلمان من سے لسانی ہی اس کی زبان سے، وہ یدی ہی اور اس کے ہاتھ سے، والمہاجر اور کامل اور حقیقی ہجرت کرنے والا وہ ہے من ہجر جو چھوڑ دے ما اس چیز کو نہ اللہ عنہ جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا. حدیث کا مفہوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مسلمان اور کامل مسلمان کی تعریف کی ہے، اور حقیقی ہجرت کرنے والا اور کامل ہجرت کرنے والے کی تعریف کی. حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو کوئی دکھ نہ دے، اور حقیقی ہجرت کرنے والا کون ہے؟ جو حرام چیزوں سے بچ جائے. ہم ہجرت کو صرف یہی سمجھتے ہیں لاہور سے فیصل آباد چلے گئے، وہاں سے اسلام آباد چلے گئے، وہاں سے ہم پشاور چلے گئے. نہیں، اصل ہجرت یہ ہے انسان گناہوں کی دلدل سے ہجرت کرے اور نیکیوں کے چبوترے کی طرف آ جائے، یہ سب سے پیاری ہجرت ہے. اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے جو غریب ہے امیر ہونا چاہتا ہے، جس کا خاندان چھوٹا ہے پھر بھی عزت چاہتا ہے، اور جس کے پاس کوئی طاقت نہیں وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ برائی سے نیکی کی طرف ہجرت کر لے، اللہ تینوں انعام اسے عطا کر دے دیں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مہاجر اور حقیقی مسلمان کی تعریف بیان کی. حسب سابق حدیث کا سبب ورود کسی حدیث میں نہیں آیا، اور اس حدیث کا حکم یہ ہے یہ متفق علی صحتہ لورودہ فی الصحیحین، چونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے، اس لیے علماء کا اس حدیث پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث کا نواں پہلو ہم کچھ دیر کے بعد لیں گے. دسواں پہلو، یہ حدیث کس کس کتاب میں ہے؟ یہ حدیث 15 کتابوں میں وارد ہوئی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، جامع الترمذی، سنن النسائی، سنن الدارمی اور سنن النسائی الکبریٰ. اس طرح سنن الکبریٰ بیہقی کی کتاب ہے، المعجم الکبیر طبرانی کی ہے، المعجم الصغیر یہ بھی طبرانی کی ہے، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم اور شعب الایمان اور ادب المفرد جو امام بخاری کی کتاب ہے، اور حلیت الاولیاء، ان 15 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. آئیے نواں اور آخری پہلو جو ہم ہر مجلس میں اس کو آخر پہ رکھتے ہیں کچھ تفصیلات بیان کرنے کے لیے. حدیث نے دو چیزیں بیان کی ہیں، لسان اور ید. زبان سے محفوظ ہو اور ہاتھ سے محفوظ ہو. کون کون سے گناہ ہم زبان سے کر سکتے ہیں اور کون کون سے ہاتھ سے کر سکتے ہیں؟ چند گناہوں کی طرف میں اشارہ کیے دیتا ہوں. ابن عبدالبر کہتے ہیں کوئی گالی کسی کو دے یا نہ دے، کسی نیک انسان کو زبان نکال کے دکھا دے تو یہ کتنی بے عزتی کی بات ہے اور غیر شائستہ یہ بات ہے، اس سے بھی دوسرے کو بہت تکلیف ہوتی ہے. بلکہ ایک مسلمان جس کا کوئی گناہ نہیں ہے اس کے ساتھ زبان بندی کر لی جائے کہ میں تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا، یہ بہت بڑی سزا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، تین دن سے زیادہ کسی شخص سے قطع تعلق اور گفتگو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ دوسری حدیث تو کہتی ہے ایک سال تک اگر کوئی کسی سے کلام نہیں کرتا وَهُوَ كَقَتْلِ، اس کے کھاتے میں اتنا گناہ لکھا جائے گا جیسے اس نے اس کو قتل کیا ہے. مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَ فَهُوَ كَقَتْلِهِ. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْبَادِئُ بِالسَّلَامِ خَيْرٌ مِنَ الْكِبْرِ، تکبر سے وہ شخص بری ہو جاتا ہے جو سلام کہنے میں پہل کرتا ہے، اور وہ شیطان کو نقصان دینے والا ہے جس نے سلام میں پہل کی اور درجہ لینے والا بن گیا. زبان سے ہونے والے گناہوں میں سے پہلا جو سب سے بڑا گناہ ہے شرکیہ کلام. آپ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت یا اللہ کی ذات جو ہے اس کا اطلاق کسی اور پہ کر دے. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. حدیث نے کہا ہے ان اخنس الاسماء الى اللہ ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ یہ اللہ کی ذات ہے. سب سے برا نام اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو کون ہے؟ اور دوسری روایت میں راوی کہتے ہیں الشہنشاہ، جیسے آج ہم لفظ بولتے ہیں شہنشاہ معظم، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہ کلمہ اتنا برا ہے یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے ہم لفظ خدا بول لیتے ہیں، چونکہ آج ہماری بحث کا موضوع تو نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا لفظ خدا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس کی جمع خداؤں بھی آتی ہے. لفظ اللہ کی نہ تثنیہ آتا ہے نہ جمع آتی ہے. جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے یکتا ہے، اس کا نام جو ہے اللہ، اس کا بھی تثنیہ اور جمع نہیں آتی. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اللہ کے جتنے نام ہیں وہ توقیفی ہیں، ہم صرف وہ نام لے سکتے ہیں جس کا قرآن مجید میں تذکرہ آ گیا یا جس کا حدیث میں تذکرہ آ گیا. کسی اور نام سے اللہ کو پکارنا جائز ہی نہیں. ہم یہ ترجمہ تو کر دیتے ہیں گاڈ کے ساتھ، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ذاتی یا صفاتی ناموں سے ہی پکارنا چاہیے. وہ لفظ وہ عظمت بیان ہی نہیں کر سکتے جو اللہ عز الجلال نے اتارے نہیں ہے، اللہ کی شان کی وہ تعریف صحیح کر ہی نہیں سکتے. اس لیے کرشنا کہہ دینا، خدا کہہ دینا اور کیا کیا اس کا ترجمہ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے سمجھانے کے لیے کوئی کرتا ہوگا، لیکن اللہ کے نام وہی آنے چاہیے جو اللہ نے بیان کر دیے. اسی طرح اللہ عز الجلال کی صفات بھی وہی بیان کرنی چاہیے جو کمال کی ہیں، وہ کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی. اس لیے ویسے تو اللہ عز الجلال کے نام جو ہیں وہ قرآن اور حدیث میں بھی آئے ہیں، اور آپ نے وہ صحیح مسلم کی روایت سنی ہوگی کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا، اللہ تعالی کے 99 نام، من احصاها دخل الجنہ، جو 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے. احصاء کے تین معنی ہیں، ناموں کو یاد کرنا اور ناموں کے معانی کو سمجھنا اور ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا، تین معنی ہیں. جو 99 نام یاد کر لے، پھر ان کے معانی کو سمجھ لے اور اس کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ عز الجلال اس کو جنت میں داخل کر دے. لیکن یہ کبھی ذہن میں نہ سوچیے گا کہ اللہ کے 99 نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے اتنے نام ہیں میری اور آپ کی سوچ وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اللہ ہم تیرے ناموں کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں، وہ نام جو تُو نے کتاب میں نازل کر دیے یا اپنی مخلوق میں سے کسی نبی کو سکھا دیے، یا وہ نام جو تُو نے اپنے پاس رکھے ہیں کسی کو بتائے ہی نہیں ہیں، ہم ان ناموں کے ساتھ بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ لا تعداد نام ہیں. تو ایسی کلام جس کو شرکیہ کلام کہتے ہیں، کسی بھی انسان کو کہہ دینا کہ غوث اعظم کی صفات اس میں ہیں، ہر ایک کی فریاد سننا، یہ کس کا کام ہے؟ یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، حالانکہ بہت سارے پڑھے لکھے دانشمند ہوتے ہیں، اس بات کو تو ماننے میں مجھے اور آپ کو کوئی عار نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو غوث اعظم کہا جا رہا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، وہ صالح انسان ہوگا، لیکن وہ سب کی فریاد کیسے سن سکتا ہے؟ یہ تو مان سکتے ہیں کہ بہت اچھا اور نیک انسان اور صالح اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں ہو سکتا. یعنی اس وقت جتنے میرے معزز اور محترم بزرگ اور بھائی بیٹھے ہیں، دنیا میں آپ نے کو سنا ہے کہ ایک انسان کے سامنے 10 بندے بٹھا دیں اور اکٹھے گفتگو کریں اور وہ ہر ایک کی گفتگو لکھ سکے، اس نے کیا کہا ہے؟ اور پھر اتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، اور واختلاف السنتکم والوانکم، اتنی زبانیں ہیں، سمجھتا کون ہے؟ یہ رب ہی جانتا ہے. اور اللہ عز وجل کے کتنے بڑے جو ہے وہ عدل کے فیصلے، کتنی بڑی حکومت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک کو عطا بھی کرتا ہے. اس لیے کسی کو غوث اعظم کہہ دینا، یہ بھی شرکیہ کلام نہ کہیں بن جائے، نہیں کہنا چاہیے. گنج بخش ہم ترجمہ کرتے ہیں، خزانے دینے والا، یہ صفت کس کی ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بہت اچھا انسان تھا، وہ بہت خرچ کرنے والا تھا، اب وہ اللہ کے پاس چلا گیا، وہ اللہ کا ولی، اس کے کہنے میں حرج کوئی نہیں. لیکن آپ اللہ کی صفات کسی کو دے دیں، بہت بڑا جرم ہے. کسی کو داتا کہہ دینا کہ یہ تو اولاد دینے والا ہے، اولاد کون دے سکتا ہے؟ اللہ کی ذات. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیک انسان تھا، وہ دعا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعا کو سن لیتے تھے جب وہ زندہ تھے. آپ میں سے بھی کتنے ایسے ہوں گے جن کی دعا اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں؟ اور ایسے ایک نہیں، کروڑوں لوگ موجود ہیں آج بھی، رب تعالیٰ ان کی دعا سنتے. لیکن یہ کہنا جائز نہیں ہوگا کہ اللہ کی صفت جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو طاقت ہے، وہ کسی اور کے پاس آ گئی. تو شرکیہ کلمہ، اس سے انسان کو ہر وقت بچانا چاہیے اپنی زبان کو. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا
معاف نہیں ہوگا. ہر گناہ قیامت کے دن اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بھی کریں گے ان کے جو گناہگار ہیں، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. اللہ رب العزت فرمائیں گے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر آج تجھے پوری دنیا میں دے دوں تو تو جہنم سے بچنے کے لیے فدیہ دے دے گا؟ کہے گا یا اللہ فدیہ میں دے دوں گا، مجھے بچا دے. اللہ فرمائیں گے، لقد اردت اهون من هذا فادیت، میں نے دنیا میں تجھ سے ایک بات چاہی تھی، شرک نہ کرنا، جو اس سے بہت کم چیز تھی. پوری دنیا کا صدقہ دینا تو بڑی بات ہے، میں نے کہا تھا شرک نہ کرنا، فادیت، تو نے انکار کیا، آج میرے پاس سوائے جہنم کے تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اس لیے شرکیہ کلمہ آپ کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اعلان بھی کر دیا،
اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.
جو مشرک ہے اس پہ جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا. ایک بات بطور پیغام اپنے دل میں اتاریے، جس معاشرے کے اندر توحید ہے جتنی بھی خرابیاں ہوں اللہ ذوالجلال ان کو ضائع نہیں کرے گا، ان کو پھر بھی امن ملے گا. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد شرک کی آمیزش نہیں کرتے. ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ نے امن ان کے لیے رکھا ہے. جس جگہ پہ جگہ جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہو وہاں امن کیسے ہوگا؟ اس لیے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ زندگی کے آخری سانس تک مجھے شرک سے بچانا. اور یہ کوشش کیا کریں کہ مسلمانوں کو شرک سے بچایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دعوت ہی یہی تھی. دوسرا کلمہ جو زبان سے انسان نکالتا ہے، بدعت کے کلمات. بدعت سے مراد کیا ہے؟ سادہ سی بات، جس چیز کا تذکرہ بطور دین قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وہ دین نہیں بن سکتا. آپ سوچ سکتے ہیں، ایک قانون ہے، دستور حیات ہے اسلام، جو قیامت تک چلنا ہے، اور اس میں کچھ قانون اللہ تعالی نے دیے نہ ہوں، کتنی عہد کی بات ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تو دین مکمل کر دیا. تو جو شخص یہ کہتا ہے یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے عقل مند ثابت کرنا چاہ رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے کہا تھا، سیدہ عائشہ نے، جو بندہ یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات چھپا لی، فہو من افر الفریا، دنیا جہان میں اس جیسا جھوٹا انسان کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول نے ایک ایک بات سمجھا دی. اس لیے بدعت کے کلمات یا بدعتی باتیں یہ انسان کی زبان پر نہیں آنی چاہیے. اور یہ میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، بدعتی جب تک بدعت چھوڑتا نہیں ساری رات سجدے میں پڑا رہے اور ہزار ہزار دانے کی تسبیحیں نکالتا رہے، جب تک وہ بدعت نہیں چھوڑے گا اس کی دعا بھی اور توبہ بھی قبول ہی نہیں ہوتی. ان اللہ احتجر التوبہ، احتجز التوبہ، احتجب التوبہ، حدیث کی روایت ہے، اللہ نے پردہ لٹکا دی، اللہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، رکاوٹ ڈال دی ہے، حتی یدعہ، جب تک یہ بدعت کو چھوڑے گا نہیں اس کی توبہ قبول نہیں. اس لیے آج ایک نہیں معاشرے کے اندر اتنی بدعات ہیں. اب تو وہ بات وہی سامنے آتی ہے جو ایک روایت کے الفاظ ہیں، ایک وقت آئے گا بدعت عام ہوگی، سنت خال خال ملے گی. آپ معاشرے میں چکر لگا کے دیکھیں، بلکہ آپ موبائل کو کھول کے دیکھیں، ایسے ایسے میسج آئیں گے زندگی میں کبھی سنے نہیں ہوتے، اتنا کمال کا علم ان میں ہوتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر آپ 10 لوگوں کو کر دیں نا یہ، تو آپ کو 10 دن میں ایسی خوشی ملے گی. اب بعض لوگ بیچارے اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کتنا پیکج خراب کر بیٹھتے ہیں. اس میں لکھا کیا ہوتا ہے؟ اس سے نہ قرآن واقف ہے نہ اس سے حدیث واقف ہے، اللہ کے رسول نے وہ کہا ہی نہیں ہوتا. اس لیے بدعتی کلمات سے بھی بچنا چاہیے. تیسری جو گناہ جو زبان سے انسان اس وقت کر رہا ہے وہ ہے کسی مسلمان کو کافر کہنا. تکفیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میں اضافہ کروں گا، اس وقت تین فتنے ہیں معاشرے میں، تکفیر، تشہیر، تحقیر. کچھ لوگ مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، صرف ڈی گریڈ کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، کسی مسلمان کی تحقیر نہ کیا کرو. تشہیر، اپنی شہرت اور لوگوں کے عیبوں کی تشہیر کرنا، یہ بھی گناہ ہے. اور تکفیر جو سب سے بڑا جرم ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، امت اس وقت سرنگوں ہے تو ان جذباتی لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ہر بات پہ لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیا اور معاشرے کو خون کی ندی میں نہانے پہ مجبور کر دیا، وہ یہ فتنہ ہے، فتنہ تکفیر. کسی سے گناہ ہوا کہتے ہیں یہ کافر ہے، اس کو مارنا بھی جائز ہے. نعوذ باللہ من ذلک. حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من قال لأخیه یا کافر، جو کسی مسلمان بھائی کو کہتا ہے او کافر، فقد باء بها احدهما، جس کو کہہ رہا اگر وہ نہیں ہوگا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم فلان کو تو اللہ نے بخشنا ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کو اتنا غصہ آیا، فرمایا کون کہتا میں نے بخشنا نہیں، میں نے بخش دیا اپنی رحمت سے، اور کہنے والے کی زندگی کے سارے اعمال اور نیکیوں کو میں نے ضائع کر دیا، کیا فائدہ نکلا. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، دو دوست بنے ہوئے تھے، ایک نیک تھا ایک برا تھا، یہ برائیاں کرتا یہ نیکی کی دعوت دیتا، بڑی اچھی بات ہی دعوت دیتا رہتا. ایک دن ایسا گناہ دیکھا، صبر نہیں کر سکا، کہتا ہے اللہ کی قسم تمہیں تو اللہ نے جنت دینی ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم تجھے تو بخشنا ہی نہیں ہے. اللہ نے دونوں کی روحیں قبض کر لیں، سامنے کھڑا کر لیا، ہاں بھی بتاؤ نیک. جو نیک تھا، اکنت بھی عالم، تمہیں پتا تھا میں نے اس کو بخشنا ہے کہ نہیں بخشنا؟ کہتا ہے اللہ یا رب، اللہ مجھے تو نہیں پتا تھا، تو پھر میری قسم کیوں کھا کے یہ بات کی؟ اب اکنت علام فی یدی قادرہ، تیرے ہاتھ میں قدرت تھی کہ تو اس کو جہنم میں بھیج دے، جنت میں نہ جانے دے؟ کہتا ہے اللہ یا رب، نہیں میرے رب. ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، اس نیک کو پکڑو، اذهبوا به الى النار، اسے جہنم میں لے جاؤ. کہاں گئی نیکیاں؟ کہاں گئے یہ جذبات؟ کہاں گئے جس کو آج غلط جذبات کو بھی کہتے ہیں غیرت ہونی چاہیے، میں گونگا شیطان کیوں بنوں؟ یہ کس حدیث میں آیا گونگا شیطان؟ میرے بھائی، اللہ کے رسول نے جب کہا ہی نہیں ہے، موضوع اور ضعیف روایت ہے، ضعیف جدن روایت ہے. گونگا شیطان برائی کو دیکھ کے بنتا ہے، اس کو حجت بنا کے تو مسلمانوں کو کافر بنا دیں. اور ساتھ کیا فرمایا، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنه برحمتي، جاؤ میری رحمت سے جنت چلے جاؤ اے گنہگار. کیا بچا؟ غیرت دین کے سامنے لا کے نجائز اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا، میرے بھائی اس کا نقصان ہوتا ہے. زندگی میں کسی کو کافر نہ کہنا مسلمان کو، یہ مت کہیے کہ یہ فاسق اور فاجر اور منافق ہے. دعوت دیجئے، پیغام پہنچائیے، جو آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ عزوجلال نے قرآن میں کیا فرمایا، ان علیک الا البلاغ، میرے پیغمبر تجھ پہ تو پہنچانا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ دروغے نہیں ہیں. ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. فلعلک باخ نفسک علی اثارہم، ان کو دعوت دیں، اپنے آپ کو آپ ہلاک کر بیٹھیں گے ان کے پیچھے، لگ کے نہیں مانتے، انہوں نے اپنی قسمت لینی ہے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، حسرتے کرتے کرتے اپنی جان نہ مار لینا. اللہ کے رسول کو اللہ فرما رہے ہیں، میں اللہ کے رسول سے زیادہ نیک ہوں یا میرے اندر یہ غیرت زیادہ ہے کہ میں چھوٹا سا کسی کا گناہ دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں یہ ہے ہی کافر؟ یہ سب سے بڑا فتنہ معاشرے میں یہ ہے. اس لیے میرے بھائی، کسی کو کافر نہ کہیں، مرتد نہ کہیں. مرتد کون ہوتا ہے؟ من بدل دین فقتلو، اس کی جان مارنا جائز ہوتی ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے جو مرتد ہو جائے. کسی کو مرتد نہیں کہتے، کسی کو کافر نہیں کہتے. یہ زبان سے کلمہ نہیں نکلنا چاہیے. آج کسی کی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے دیکھیں، نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. حدیث میں آتا ہے جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, توبہ نہیں کرتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے, یہ حصہ جہنم میں جائے گا. ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار, صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ کسی کے شلوار کو دیکھ کے کہہ دے تم تو کافروں کی نقل اتار رہے ہو, فاسق فاجر, وہ سمجھ جائے گا. آپ ویسا کہہ دیں جیسا شیخ ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ نے کہا تھا. ان کے دوست ایک گورنر تھے بڑے عہدے کے, کٹھے سیر پہ نکلے تو پیجامہ ان کا ٹخنوں سے نیچے تھا, تو واپسی پہ کہتے ہیں ایک میں آپ سے گزارش کروں, یہ نیچے سے آپ اتنا کو پیجامہ کاٹ دینا تو میری ٹوپی بڑی پیاری بن جائے گی. انہوں نے زندگی بھر پھر پیجامہ ٹخنوں سے نیچے نہیں کیا. حسن طلب ہے نا, اپنی ٹوپی کی طلب بھی کر لی اور اصل مقصود کیا تھا کہ ان کو سمجھانا. اگر وہ یہی کہتے بڑے گورنر بنے پھرتے ہو یہ کیا ہے, تو دوسرے دن سیر کرتے, یہ نیکی قبول کرتے. مزاج بگڑ گئے ہیں, ان مزاجوں کو صحیح کیجئے. آپ دائی بنے, مفتی نہ بنے. معاشرے کو دائی کی ضرورت ہے, معاشرے کو اس وقت فزیشن کی ضرورت ہے. میرے بھائی آپریٹ کرنے کے لیے آپ اتنے تیار کیوں ہو جاتے ہیں ایک منٹ میں؟ آپ تھوڑا سا صبر کریں, اس کو سمجھائیں. یہ شرعی مسئلہ لوگ مانتے ہیں, کوئی انکار نہیں کرے گا, لیکن لوگ دین سے متنفر اس وقت ہوتے ہیں جب ہم ہاتھ میں کلہاڑیاں اور اس طرح کے تیر لے کے پھرتے ہیں کہ جو نہیں مانے گا بس یا کافر ہے یا جہنمی ہے, اس سے کم پہ ہمارا فتویٰ نہیں ہوتا. اللہ حضر جلال ہمیں محفوظ فرمائے. میری بات کو یہاں چھوڑیے گا نا, میں بھائی ہونے کے ناطے سے دیانتداری سے آپ سے کہہ رہا ہوں, زندگی میں کافر اور مرتد اس طرح کے الفاظ میری اور آپ کی زبان پہ نہیں آنے چاہیے. دعوت دیں, اس کا فائدہ ہے, فتوے لگانے کا فائدہ نہیں ہے. اور پتہ ہے فتویٰ کتنا بڑا گناہ ہے اگر غلط ہو جائے؟ امام مالک سے کوئی فتویٰ پوچھتا, وہ کہتے ہیں میں کانپنے لگ جاتا ہوں کہ میں اس وقت جہنم کی کھائی پہ کھڑا ہوں, صحیح فتویٰ دوں گا تو بچوں گا وگر نہ گر جاؤں گا. اور ہم بادشاہ لوگ ہیں, سلف کو علماء بیٹھے ہوتے, ایک سے پوچھتے آپ یہ بتائیے, وہ کہتے اس سے آپ پوچھتے ہیں مجھ سے زیادہ پڑا ہوا ہے. وہ کہتے نہیں آپ نہ اس سے پوچھتے مجھ سے زیادہ پڑا ہوا ہے. وہ گھوم گھما کے پہلے کے پاس ہی فتویٰ پھر آ جاتا. آج استاد بیٹھا ہو اور پانچ سات شاگرد بیٹھے ہوں تو وہ استاد سے کوئی فتویٰ پوچھتا ہے, وہ بھی بولتا نہیں, شاگرد فتویٰ دے کے مہر لگا کے فارغ ہو چکا ہوتا. اتفاق سے بیٹھے تھے ایک شیخ, تو ایک مریض آئے, کہتے جی اس بچے کو سایہ ہو گیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ ابھی سوچ رہے تھے تو بیٹھا پاس کہتا ہے اس کو آپ دھوپ میں بٹھایا کرو, سائے میں نہ بٹھایا کرو. نہیں جی یہ ڈر بھی جاتا ہے. تو ابھی وہ شیخ چپ ہیں, کہتے ہیں آپ اس کو اکیلے نہ چھوڑا کرو. یہ بے ادبی بھی ہے میرے پیارے بھائی. آپ جس سے بات کر رہے ہیں, جس سے پوچھا جا رہا ہے, اس کی بات سنیں, وہ کیا کہنا چاہتا ہے. آپ کو عرض حجاز کے اندر علماء کے پاس یہ چیز نظر نہیں آئے گی. ہمیشہ فتوے پہ جرت وہ زیادہ کرتا ہے جو جتنا خالی برتن ہوتا ہے اتنی اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے. کل انا ان یہ ترشح بما فی, نیک لوگ ہمیشہ ڈرتے ہیں یا اللہ ایسی بات نہ میرے منہ سے نکل جائے جس کا مواخذہ ہو جائے. چوتھی بات جو زبان سے انسان کرتا ہے, جھوٹی قسم. آج ایف اے ڈیوٹ لکھے جا رہے ہیں, کچھ محکمے کے افراد بھی بیٹھے ہوں گے, میں ادباً ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا, زندگی چار دن کی ہے, نہ جھوٹی قسم لیا کرے نہ دیا کرے. یعنی حدیث نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. اگر صرف میں پانچ فیصلے بیان کر دوں, ویسے تو لمبی بحث بھی کی جا سکتی ہے, آگے آنے والی حدیث ہم بات کریں گے. الیمین الفاجر, جھوٹی قسم کا پہلا نقصان یہ ہے انسان کا مال برباد کر دیتا, انسان کا کاروبار برباد کر دیتا ہے, انسان کا ساز و سامان بک جاتا ہے. تدع الدیار بلاقع, اس کا گھر اور خاندان اجڑ جاتا ہے, اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہے, اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا. لیکن آج ایک منٹ لگتا ہے, ایفیڈیوٹ لکھا اور جمع کروا دیا, کسی کا مال لینے کے لیے، کسی کے بارے میں کوئی بات کہنے کے لیے، اس لیے جھوٹی قسم نہ اٹھایا کریں. اور امام شافعی کہتے تھے میں نے اس ڈر سے کہ کوئی بات غلط نہ ہو جائے میں نے آج تک سچی قسم بھی نہیں اٹھائی. پانچویں بات، کسی پہ تہمت لگانا. میں صرف پریکٹیکل بات پیش کر دیتا ہوں. آج ایک بندے پہ جو بیچارہ پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہے بسا اوقات، کہتے ہیں یہ بندہ تو ہے ہی مجرم، یہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے. بسا اوقات کہیں گے یہ بندہ بہت برا انسان ہے، اس پہ تہمت لگا دیں گے. فرق کتنا ہے، چار گواہ اگر کوئی پیش نہ کر سکے کہ فلاں شخص نے برائی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، بغاوت کی ہے، بدکاری کی ہے، جو چار گواہ پیش نہ کر سکے، تین گواہ بھی آ جائے چوتھا گواہ نہ آئے، 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، اس کی گواہی کنسیڈر آئندہ سے نہیں کی جائے گی، اور وہ فاسقوں کی صف میں کھڑا ہو گیا ہے جب تک توبہ نہیں کرتا. اللہ نے کتنا پیارا اصول دیا، کسی کی عزت پہ زبان نہ کھولو. جھوٹ بولنا چھٹا گناہ. آج جھوٹ کو جھوٹ کہتے نہیں ہیں، اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. الکذب یسقی باب کل شر کما یسقی الماء اصول الشجر، جس طرح آپ درخت کی جڑ میں پانی ڈالیں پورا درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، جھوٹ معاشرے کی ہر برائی کو قوت دیتا ہے. یہ بھی جھوٹ ہے جو مجھے بیان کیا گیا، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. آفس میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے کسی کی پیمنٹ کرنی ہے، اور آپ نے کسی کو وعدہ دیا ہوا ہے، اور کوئی آ کے کہتا ہے جی ہم نے باس سے ملنا ہے، آپ چیئر سے کھڑے ہو کے کہیں کہ سر اس وقت اپنی چیئر پہ نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہی ہے. گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ ابھی پہنچے ہیں اس وقت شیخ پورہ، آپ کہتے ہیں میں بس لاہور پہنچ گیا ہوں، جھوٹ ہے. الصدق یهدی الی البر، سچائی ہمیشہ نیکی کی طرف لاتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی ہمیشہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتی. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ ستویں بات، جو ستواں گناہ، چغلی نہ کرو. ہمیں کیا ملتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں اتنی کراسٹی نہیں کرنی چاہیے. یہ کاروبار کیا کرتا ہے، اس کے اخراجات کیسے ہیں، یہ آج کل کیا کر رہا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ شریعت کے کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ سارے کے سارے اکاؤنٹ کھول کے آپ کسی کے سامنے رکھ دو، یار مجھ پہ یقین کر لو میں صحیح بندہ ہوں، ایسا کوئی حکم نہیں آیا. جب لوگوں کے مال کا مسئلہ ہوگا پھر ایک ایک روپے کا بھی حساب لیا بھی جائے گا، دیا بھی جائے گا. آپ کسی کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، ضرورت نہیں. ضرورت کی یہ چیز ہے کہ یہ عبادت کیا کرتا ہے، یہ نیک کتنا ہے، میں بھی ایسا بنوں. چغلی، اس کی بات اٹھائی وہاں لے گئے، اس کی اٹھائی وہاں جا کے کر دی. حدیث کے الفاظ سنیے، لا يدخل الجنة النمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. آٹھویں بات، غیبت کرنا. بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے میں یہ منہ پہ بات کر سکتا ہوں، تو منہ پہ بات کرنے سے غیبت نہیں ہوتی. ذکروں کا اخاق ہے بھی میں یکرہ، کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس کو پسند نہیں ہے، یہ غیبت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس میں عیب ہے اور آپ نے بیان کیا تو یہ غیبت، اگر عیب نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، یہ غیبت بھی نہیں ہے. نواں گناہ، لعنت کرنا. چھوٹی چھوٹی بات پہ لعنت کی جاتی ہے، چھوڑو جی یہ تو ہے ہی ملعون. ایک شخص نے کہا اٹھنی کو کہ یہ تو ملعونہ ہے، اللہ کے نے روک لیا، کہا اس اٹھنی کو پیچھے بھیجو، ملعون چیز ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی. اور جب انسان کسی پہ لعنت بھیجتا ہے، لعنت جاتی ہے اوپر کو، دروازے بند ہو جاتے، دائیں بائیں جاتی ہے. جب وہ ملعون نہیں ہوتا جس پہ لعنت بھیجی گئی تو انسان کے اپنے اوپر ہی آ جاتی ہے. ان اللعانین لا یکون شفعاء، جو لعنت کرتے ہیں قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے. لعنت نہ کیا کریں. دسواں گناہ، گالی دینا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ السات کالمشرف علی الہلکہ، ہلاکت کے کنارے پہ کھڑا ہے، جس دن گالی دینے والا گالی دے گا کسی وقت بھی گر سکتا ہے. اور گالی کہتے ہیں کس کو ہے؟ کلو کلام قبیح، ہر قبیح بات کو گالی کہتے ہیں. اس لیے گالیوں سے بچنا چاہیے. صحابی کو اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات کہہ دی، فرمایا لا تسبوا الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو. دیانتداری سے بتائیے، بھلا کوئی شیطان سے کوئی دنیا میں برا ہے؟ اس کو گالی دینا بھی جائز نہیں. وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو ایک کام تو میں نے اسے کروایا نا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ شغل بھی بنے ہیں، کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے. حج پہ جاتے ہیں تو وہاں جوتی اتار کے مارتے ہیں، ٹھہر جاؤ ذرا تم نے، اور وہ بھی اندر سے بنانے والوں نے ویڈیو بنائی ہوتی ہیں، تھوڑا سا منہ نکال کے کہتا ہے کچھ شرم کرو، سارا سال میرے ساتھ رہے ہو، مجھے مارنے آ گئے ہو. باتیں کرنے والے جھوٹ. اس لیے اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ. ہاتھ سے قتل کرنا پہلا گناہ. حدیث کہتی ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات مشورہ کر لیں ایک مومن کو قتل کرنے کا، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ 14 کے 14 طبق جو ہیں وہ قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیں گے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا، زندگی میں کسی کو قتل کرنے کی نیت بھی نہ کرنا. حدیث میں آتا ہے القاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی. اللہ کی سل قاتل تو جہنمی، مقتول تو مارا گیا. فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ حَرِصًا عَلَى قَتْلِ، وہ بھی چاہتا تھا میں اس کو قتل کروں، داؤ اس کا پہلے لگ گیا. قتل کا ارادہ نہ کیجیے. اللہ عز الجلال ایسی مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھے. خودکشی کرنا یہ بھی ہاتھ سے ہوتا ہے، اور خودکشی ہمیشہ گمراہ لوگ کرتے ہیں، خودکشی کافر کرتے ہیں، مایوس لوگ کرتے ہیں. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر ہی مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. آپ نے کبھی دیندار کے خودکشی کے بارے میں نہیں سنا ہوگا. خودکشی وہ کرتا ہے جس کو دل میں چین نہیں ہے، اور چین اس کو نہیں ہے جو رب سے دور ہے. تیسرا گناہ. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ جس نے جس طریقے سے اپنے آپ کو مارا، خودکشی کی، اگر خنجر سے مارا تو جہنم میں وہ اگلی ساری زندگی اپنے آپ کو خنجر ہی مارتا رہے گا. جس نے زہر پی لی، قیامت کو بھی وہ جہنم میں جائے گا، خالدن مخلدن فیہا ابدا، جہاں اسے ہمیشہ رہنا اور زہر ہی پیتا رہے گا جہنم سے. کسی نے چھت سے یا پہاڑ سے گرا لیا، اپنے آپ کو مار لیا، وہ وہاں بھی جہنم کے اندر پہاڑ سے گرتا ہی رہے گا اگلی زندگی، جس کے بعد موت آنی نہیں. تیسرا گناہ جو انسان ہاتھ سے کرتا ہے، ناجائز قبضہ کسی کی چیز پہ، یہ چوری ڈکیتی کرتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، ایک بلشت کتنے کو زمین اس میں آئے گی؟ میں سوسائٹیوں کی اور ایکڑز کی بات نہیں کر رہا. ایک بلشت کسی کی زمین پہ قبضہ کوئی کر لے، 5 مشکلات کا سامنا ہوگا. پہلی مشکل، اللہ فرمائیں گے ساتوں زمینوں کی مٹی کھودو، کھود سکے گا اس نے؟ اس ساتوں زمینوں کی مٹی اپنے کندھے پہ اٹھاؤ، اٹھا سکے گا؟ پھر محشر کا چکر لگاؤ جب تک ساری دنیا کا حساب نہ ہو جائے، لگا سکے گا؟ پھر ساتوں زمینوں کو ایسے توک پہنا دیا جائے گا، اور 5واں عذاب اس کو پھر ساتوں زمینوں کے نیچے دھنسا دیا جائے گا. زمینوں کے قبضے کرنا اور اپنے آپ کو شافر اور چلاک بنانا کہ میرے تو تعلقات بڑے ہیں، ریونیو آفیسر میرا اپنا ہے، میں جو مرضی کروا لوں، ایک بلشت کا یہ کچھ دینا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کے رسول تھوڑی سی چیز بھی فرمایا وَلَوْ قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، تیلو کی لکڑی کی چھڑی بھی اگر کوئی لے لیتا ہے کسی کی ناجائز، اس کا بھی اسے قیامت کو حساب دینا ہے. ہاتھ سے چوتھا جو گناہ ہوتا ہے، یتیم کا مال کھانا. والدین فوت ہو گئے، بچے سمجھا کون پوچھنے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آج میں چکن کا جو ہے وہ لنچ کر رہا اور مٹن سے میں آج جو ہے وہ ڈنر کروں گا، آج تو بون لیس مچھلی آ رہی ہے، وہ حقیقت میں جہنم کے انگارے پیٹ میں ڈال رہا ہے. وہ میری بات کو محسوس نہ کیجیے گا، صرف میں مثال دے رہا ہوں. وہ آج پی سی میں بیٹھا تھا، آج سرینا میں بیٹھا تھا، آج میریٹ میں تھا، وہ جہنم کے انگارے ڈال رہا ہے اپنے پیٹ میں. ویسے یصلون سعیرا، اگر توبہ نہ کی تو ایک نہ ایک دن قیامت کے دن خود بھی جہنم کا انگارہ ہی بن جائے گا. پانچواں گناہ، کسی پہ ظلم کرنا، کسی کو مارنا، غلام متحتی میں. اللہ کے رسول نے پوری زندگی اپنے کسی خادم اور بیوی کو مارا نہیں ہے. ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، آپ نے پوری زندگی کسی اپنی بیوی کو یا خادم کو مارا نہیں ہے. کچھ ہوتے ہیں منچلے نوجوان، کچھ نوجوان بچے بھی ہوتے ہیں، اور بعض 50 سالہ بچے بھی ہوتے ہیں. ادھر سے ایسے ہی گزرتی، اس کو مار دی. آپ نے فرمایا دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں، ان میں سے ایک وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں، اور جس طرح گائے کی دم ہوتی ہے وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. اور لمبی حدیث ہے، آپ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ کہا جس کے پاس درہم و دینار نہیں. فرمایا نہیں، یہ مفلس کی تعریف ٹھیک نہیں. مفلس وہ ہے جو نمازی، روزے دار، صدقہ کرنے والا، زکات دینے والا، قیامت کو آئے گا لیکن اس نے 5 کام کیے ہوں گے، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال چھینا ہوگا، اور کسی پہ تہمت لگائی ہوگی. لیکن قیامت کو جب آئے گا تو اللہ کے سامنے سارے حاضر ہوں گے. ایسا انسان اس کو پھر نیکیاں اس کی اٹھا اٹھا کے ان حقوق والوں کو دی جائیں گی. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی ان کے گناہ اٹھا اٹھا کے اس پہ اللہ رکھیں گے. ثم یلقى فی النار، یہ نمازی، روزے دار، صدقہ اور زکات دینے والے کو اللہ جہنم میں پھینک دیں گے، یہ مفلس ہے. ہاتھ نہ چلاؤ، بچاؤ ہاتھ کو. ہاتھ سے جب لوگ محفوظ رہیں گے تب کامل مومن ہے. چھٹا گناہ، غیر شرعی کتابت، جو جائز نہیں ہے وہ لکھو نہیں، ناجائز فیصلے لکھنا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ وہم فیہ سواء. سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کی ڈرافٹنگ کرنے والا، ایز اے وٹنس پیش ہونے والا، گواہ، چاروں کے چاروں گناہ میں برابر ہیں. گناہ کتنا ہے؟ سود کے 72 گناہ ہیں. ادناہ اتیان الرجل امہ، 72 گناہوں میں سب سے گھٹیا گناہ ہے کہ کوئی کرم اللہ وجوہکم، اللہ آپ سب کو محفوظ فرمائے، جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے. درہم ربا وہ یعلم اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ بدکاری کرنے کا اتنا گناہ نہیں جتنا ایک درہم سود کھانے کا گناہ ہے. اس کی جو ڈرافٹنگ کرنے والا ہے یہ ناجائز ہاتھ سے لکھ رہا ہے. اور اگر قاضی ہے، جسٹس ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا القباۃ ثلاثہ، قاضی 3 قسم کے، اسنان فی النار، قاضیان فی النار، وقاض فی الجنہ. 2 قاضی جہنم میں ہوں گے اور 1 جنت میں ہوگا. قاض بالہوا فہو فی النار، جو نہ تو کیس سنتا ہے صحیح نہ پڑھتا ہے، ایسی خواہش سے اپنے اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے، جہنمی ہے. وقاض بغیر علم، جس کو علم ہی نہیں ہے کہ فیصلہ کیسا کرنا ہے، اس نے جانچا ہی نہیں ہے، ضرورت محسوس نہیں کہ فیصلہ دے دیا، جہنمی ہے. وقاض قضا بالحق فہو فی الجنہ، جو حق کا فیصلہ کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. 7واں گناہ جو انسان کرتا ہے، تخلیق میں تبدیلی. تخلیق میں تبدیلی کیسے ہے؟ حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتثلجات المغیرات خلق اللہ، جو عورتیں پلکنگ کرتی ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنے دانتوں کو کشادہ کرتی ہیں، یا اپنے جسم پہ مختلف قسم کے کلرنگ گدواتی ہیں، اللہ کی لعنت ہے. اس لیے یہ تخلیق انہوں نے اپنے ہاتھ سے بدلی ہے، المغیرات خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اور جھوٹے اور نقلی بال لگانے والیاں، انہ قد لعن الموصولات. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک ماں نے کہا اللہ کے رسول میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، فقد تمعت شعر رأسها، اس کے سر کے بال اڑ گئے ہیں، میں نقلی بال لگوا لوں؟ فرمایا نہیں، انہ قد لعن الموصولات، یہ لعنت کی گئی ہیں جو اس طرح کرتی ہیں. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے بال نہیں ہیں، فراڈ نہیں، دھوکہ نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں. من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. آٹھواں گناہ، چہرے کو نوچنا، یہ ہاتھ سے ہو رہا ہے، اور سینہ کو بھی کرنا. حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الخامشۃ وجہہا، جو چہرے کو نوچتی ہے اس پہ لعنت ہے، وشاقت جیبہا، جو اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے اس پر بھی لعنت ہے، والداعیہ بالویل والسبور، اور جو ہلاکت و بربادی کے بول بولتی اس پہ بھی لعنت ہے. اور آپ نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود، میری امت سے، میرے طریقے سے خارج ہے جس نے اپنے چہرے کو خود پیٹا، وشق الجیوب، گریبان کو چاک کیا، ودعا بدعو الجاہلیہ، اور جاہلیت کے بول بولا. نواں گناہ جو ہاتھ سے بس اوقات انسان کرتا ہے، ہاتھ کے اشارے سے کسی کو مذاق کرنا یا اس کے بارے میں بری بات کہنا. اب غور کیجئے گا، آپ ایک لمحے کے لیے ہاتھ کو دیکھیے، اب اس میں کیا ہے؟ میں نے کچھ بولا؟ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قد چھوٹا تھا، یوں ہاتھ کا اشارہ کیا، حسبک من صفیہ. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تو نے جو بات کہی ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجت، اتنی کڑوی ہے، اگر یہ سمندر میں ڈال دی جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے. ہاتھ کے اشارے سے بھی کسی کو تکلیف نہ دی جائے. دسواں اور آخری گناہ، غیر محرم عورت کو چھونا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَّهُ مِّنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا يَحِلُّ لَهُ، کسی آدمی کے سر میں لوہے کی سوئی کو ٹھونک دیا جائے، یہ بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے. اور یہاں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں، آج نیکی کے نام پہ بھی یہ ہوتا ہے. ایک ہے گناہ کی بنیاد پہ، نیکی کے نام پہ بھی ایسا ہو رہا ہے. بھلا کیسے؟ ایک صاحب آئیں گے، ماشاءاللہ جی یہ تو بڑے نیک ہیں حافظ صاحب، یہ تو قاری صاحب بہت نیک ہیں، تو مولانا صاحب اور پیر صاحب بڑے نیک ہیں، ہمیں کسی کی نیکی میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا یہ محمد الرسول اللہ سے بھی نیک ہیں؟ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمرہ قط. صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے پوری زندگی کسی عورت کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا، غیر محرم عورت سے. محرم ماں بہن جو ہوتی ہے اس سے تو انسان مسافہ بھی کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کیا فرما رہی ہے؟ کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا، بلکہ بیعت کرنے مرد آتے عورتیں آتی، اللہ کے رسول فرماتے قد بایعتکن بالکلام، تمہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، تمہاری بات سے ہی میں نے آپ کی بیعت قبول کر لی. یہ نیکی کے نام سے کیا ہوتا ہے؟ چلو مولانا صاحب، قاری صاحب، آپ آ بھی گئے ہیں، بہت اچھا آپ قرآن پڑھتے ہیں، بڑے نیک ہیں، بیٹی کو پیار ہی دے دیں. لا یجوز. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار نہیں دیا کسی غیر محرم کو، کسی کے لیے شرعاً جائز نہیں، نہ کہنا ہی ایسا چاہیے. کیوں؟ دین وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں اتارا اور محمد نے اپنے صحابہ کو سکھا دیا. یہ میرے اور آپ کے چونچلے ہیں دنیا میں کہ یہ بہت نیک ہے، یہ اچھا ہے، اس کی کون سی بات ہے، اور اس کو تو دنیا کا خیال ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بات پہنچی سرکار ہے، اس کو تو کیا ہے. نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو ابو بکر عمر عثمان و علی پہ شک تھا اس لیے ان سے پردہ کرنے کا حکم دیا؟ جیسے تو پاک طینت انسان اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کی. یہ سارے ہیلے اور بہانے یہودیوں کے تھے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہودیوں کی طرح ہیلے بہانے نہ کیو اور چھوٹے چھوٹے بہانوں پہ حرام چیزوں کو حلال نہ کیا کرو. اور ایک دوسرا طریقہ دین کے نام پہ معاشرے میں عام ہے, اللہ ذوالجلال محفوظ فرمائے, ایک شخص نے ایک طلاق دی ہے اپنی بیوی کو, اکٹھی تین طلاقیں دے دی ہیں, کہتے ہیں اب حلالہ کرنا پڑے گا. جی وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دو دن کے لیے آپ شادی کرے, کوئی شخص جو اس کو اپنی بیوی بنائے اور پھر وہ طلاق دے دے تاکہ پہلے خاوند کے حلال ہو جائے. لعن اللہ المحلل والمحلل له, لعنت ہے جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس خاوند کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے. اور عمر رضی اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ لا اوتی بمحلل ولا بمحلل له الا رجمتهما وكلاهما زان, میرے پاس اگر کوئی حلالے والا آ گیا میں دونوں کو رجم کروں گا, یہ دونوں ہی بدکار اور زانی ہیں. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الا اخبركم بالتيس المستعار, میں تمہیں مانگا ہوا سانڈ جو ہے اس کے متعلق نہ بتاؤں. اللہ کے رسول وہ کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا هو المحلل, یہ حلالہ کرنے والا ہے. بلا ہو سکتا ہے جس کی عقل سلامت ہے اور جس کو اللہ نے دانش دی ہے, ایمان دیا ہے, وہ اپنی بیوی کسی کے حوالے کر دے؟ یہ بات پاکستان کے معاشرے میں شاید نہیں سمجھی جاتی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. بیوی انسان کا جز ہے, اور سچ کہتے ہیں کہنے والے, ہن قلوبنا, وہ ہمارے دل ہیں, دل کسی کو نہیں دیا کرتے. یہ جاہلیت کا دور تھا کہ جس نے پہلوان بیٹا لینا ہوتا وہ کہتے ظالم اپنی بیوی کو, استبضعی منہ, جاؤ چند دن پہلوان کے گھر گزار کے آ جاؤ, جب امید سے ہو جائے تو واپس آ جانا. یہ تو ان مشرک اور جاہلوں کا کام تھا, مسلمان یہ کرے؟ یہ تو ان لوگوں کا کام تھا کہ ایک ایک عورت کے دس دس خامد ہوتے, جھنڈا اس نے اپنے مکان کی چھت پہ لگایا ہوتا, بچے کی پیدائش پہ قرآن اندازی ہوتی اور جس کو وہ ریکمینڈ کرتی کہ یہ اس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا قرار دیا جاتا. اسی کو تو حرام کیا تھا شریعت نے حیوانگی کو, کہ کوئی بیویاں تبدیل کر لے. جیسا کہ ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا تھا, اللہ کے رسول کو بھی کہہ دیا اس ظالم نے, اللہ کے رسول آپ اپنی بیوی میرے گھر بھیجوا دیں, میرے گھر میں مکے کی سب سے خوبصورت عورتیں میں آپ کے گھر میں بھیجواتا ہوں. اللہ کے رسول اٹھ کے چلے گا, کہتے ہیں احمق مطاع, خاندان کا سب سے احمق انسان ہے, لوگ پھر بھی اس کو سردار مانتے ہیں. یہ بھلا دانش کی بات ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ایک وقت میں ہزار طلاق بھی کو دے دے, وہ طلاق ایک ہوتی ہے, وہ طلاقیں تین نہیں ہوتی. یہ تین طلاقوں کا برست مارنے کا جو رواج ہے وہ یہاں شروع ہو گیا ہے. ایک ہی طلاق ہے ایک وقت میں. قرآن کہتے ہیں الطلاق مرتان طلقتن و طلقہ, صحیح طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ جب وہ طہر کی حالت میں ہو, پاکی کی حالت میں عورت ہو, ایک طلاق دو, مہینہ گزر جائے پھر طہر کی حالت میں ہو دوسری طلاق دو, پھر بھی اگر تمہارا بن جاتی ہے اچھے طریقے سے اس کو بسا لو یا احسان کر کے اس کو چھوڑ دو, دھکا دے کے نہیں, ذلیل کر کے الزام لگا کے نہیں, دین کے اصول سمجھو, پھر تیسری طلاق اس طرح طہر کی حالت میں تیسرے مہینے دو. اگر ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دی جائیں وہ ایک ہی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے پہلوان تو پہلوان ہوتے ہیں, رکانہ اور قلدہ بن محمد یہ بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں, اور قلدہ بن محمد تو ایسا ظالم انسان تھا, وہ کہتا تھا دیکھو محمد آپ کو کہتا 19 فرشتے جہنم کے دروگے ہیں, 17 کو تو میں اکیلا سنبھالوں گا, او قریشیو 2 کو تم سارے نہیں سنبھال سکتے, ایسا ظالم تھا. اور ایسے پہلوان بھی آئے, اللہ کے رسول کو کہتے ہیں آؤ کشتی کرو. اللہ کے رسول کو اللہ نے 30 لوگوں کی طاقت دی تھی, اعطی قوت 30, اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھ لو. کہتا یہ کون سی بات, آؤ اکیلا دیکھ کے اس نے یہ سمجھا کہ آج میں یہ معاملہ ختم ہی کر دوں. آپ نے اس کو اٹھا کے زمین پہ مارا، کہتا نہیں دوبارہ، آپ نے دوبارہ بھی اٹھا کے مارا، کہتا نہیں سہ بارہ، ابھی میں نے ٹرکس استعمال نہیں کیا، آپ نے پھر اس کو اٹھا کے مارا، اور شرط کیا لگائی؟ اگر تیسری مرتبہ آپ جیت گئے میں مسلمان ہو جاؤں گا. مجبور ہو گیا، کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب وہ پہلوان مسلمان ہو گیا تو ان پہلوانوں میں سے ایک پہلوان رکانا بھی ہے، جس کی روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پہلوان ہے نا، بعض لوگ ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہوں تو میں اپنے گھر میں بھی ہیڈ ماسٹر ہوں. وہ کبھی کبھی غصے میں آ کے چھڑی پکڑ لیں گے بیوی کے بارے میں بھی، تمہیں پتہ نہیں تم نے لیٹ کھانا پکایا. یہ کلاس روم نہیں ہے، یہ گھر ہے. اور بس اوقات انسان وہاں کا بھولا ہوا وہی حکم گھر میں بھی جاری کرتا ہے، نہیں، حسن معاشرت کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب یہ مسلمان ہوئے، پہلوان تھے، غصہ تو طاقت تو وہی تھی نا، تو اپنی بیوی کو تین اکٹھی طلاقیں دے دیا. آپ نے فرمایا ہی طلقت واحدہ، ہی طلقت واحدہ، یہ ایک طلاق ہے، راجعہا، رجوع کرو، یہ تمہاری بیوی ہے. اسے زندگی میں آپ کو یہ مسئلہ یاد رہنا چاہیے، ایک مجلس میں تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، تین نہیں ہوتی. اور مذاق سے بھی طلاق نہیں دینی چاہیے، اور مذاق سے نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض بیٹھے بیٹھے کر دیتے ہیں نا، کیونکہ سلاسن جدہن جدن وحزدہن جدن، تین چیزوں میں مذاق نہیں چلتا. اگر کوئی کہہ دے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کو دیا، اور آگے سے اس نے صرف اتنا کہہ دیا نا قبیل تو مجھے قبول ہے، نکاح ہو جائے گا. آپ اپنے طرف سے کچھ سرپرائز دینے کے لیے کچھ جملہ بولنا چاہتے ہیں کہ جاؤ پھر میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، بیوی کو مسکرا کے بھی کہہ دیا طلاق ہو جائے گی. اس طرح کہا میں نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا. کوئی غلام ہے اس کو کہہ دیا جاؤ تمہیں آزاد کیا، خواہ تم مذاق میں بھی کہو، صحیح الجامع کی روایت ہے، وہ آزاد ہو جائے گا. اللہ عز الجلال سے دعا ہے، اللہ عز الجلال ہم سب کو زبان اور ہاتھ سے ان کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے. ہجرت کرنے والوں کی بات آئی ہے، وہ آپ پہلی حدیث میں سن چکے ہیں. ہجرت کی تین قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے کسی جگہ کو چھوڑنا، ہجرت المکان، ایک ہوتا ہے ہجرت العمل، کسی کام کو چھوڑنا، ایک ہوتا ہے ہجرت العامل، کہ کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف سے واجب قرار دیے گا کہ آپ کو ہجرت کرنی ہی کرنی ہے. کفر کی جگہ سے ایمان کی جگہ پہ ہجرت کرنا ایک ہجرت یہ ہے، خوف کی جگہ سے امن کی جگہ پہ ہجرت کرنا دوسری ہجرت یہ ہے. لیکن سب سے پیارا مہاجر وہ ہے جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے رک جائے، اس سے بڑا کوئی اچھا ہجرت کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا تھا، اللہ کے رسول مجھے جی چاہتا ہے میں پوری کائنات سے نیک بن جاؤں. آپ نے کیا بن سکتے ہو، کیسے بنوں گا؟ فرمایا اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچ جاؤ تم پوری کائنات سے نیک بن جاؤ گا. یہ ہجرت. پھر فرمایا پوری کائنات سے امیر بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ورضا بما قسم اللہ لک، جو اللہ نے دیا اس پہ خوش ہو جاؤ، قناعت کر لو، تم سے بڑا دنیا میں امیر کوئی نہیں ہوگا. اللہ آپ سب کو دنیا کا سب سے بڑا امیر بنائے اور سب سے بڑا متقی بنائے، جس طرح یہاں بیٹھے ہیں، جنت الفردوس میں ہمیں جمع فرمائے، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے، اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.